में कितने लेंस हैं, सिर्फ एक लेंस जिसके जरिए से अक्सर इसके जरिए से हम देखते हैं, और इसी वजह से इंसानी आंख की नजर में मुआवजा होता है। इस मुआवजा आरई को कम करने के लिए खुदा ने एक के बजाय दो आंखें दी, तो इसलिए अगर आप खाली एक आंख से देखेंगे तो उतना सही, जैसे हम कहते हैं कि डेप्थ का जो विजन है वो उतना सही नहीं आ पाता, दोनों आंखें मिलकर डेप्थ के विजन को सही जनरेट करती हैं। लेकिन रेप्टाइल्स की आंखों में खुदा ने 16 लेंसेज दिए, कि जैसे हम कहें कि वो थ्री डायमेंशन में स्पेस में फजा में किसी भी मौजूद की हरकत को बिल्कुल एक्यूरेट देख सकता है, ये चीज इंसान के पास नहीं, जिन्हें इंसान के पास रेप्टाइल वाली आंख नहीं है, इंसान के पास शेर जैसी ताकत नहीं है। तो वो खुदा अगर मिसले इंसान है तो ये शेर और उसको बाप को और उस मगरमच्छ को ये नजर कम दे रहा है, क्यों? इसलिए कि जो कमाल मेरे पास नहीं पाया जाता वो मैं किसी दूसरे को कैसे अदा कर सकूंगा। जो कमाल खुद मेरे पास नहीं है वो मैं किसी को अदा कैसे कर सकता हूं। और रब बोलन लसी आता कुल शरीर सबको कुल शरीर, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे आसमान हो, चाहे सूरज हो, चाहे हवाना हो, चाहे इंसान हो, कुल शरीर हर शय के पास जो कुछ भी खसूसियत और कमाल है सब उसी की अदा की है। इसका क्या मतलब हो कि हर कमाल खुदा के पास है। अब आप तस्वर कीजिए उसका बनाइए उसके लिए कोई मसला, जैसे वही मैंने कहा कि पांच जो हमारे कैटेगरीज है कि आपको कोई ऐसा हैवान मिले जिसमें पांचों सिफात पाई जाती है वो आपके लिए मजबूर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या नाम रखना उसका। तो कुल शरीर वो हस्ती के जो तमाम अशिया के कमाल आते हैं हमें, अब उसके लिए तमसील और तशवील आते रहेगा क्या तो कहते हैं। इस चीज को उलामा ने बयान किया, एक जुमला जो मैंने पहले आपकी खिदमत में पेश किया था कि बसीत और हकीकत कुल अशिया, बसीत और हकीकत यानी वो शायद जो सिंपल रियलिटी है, टोटल कंप्लीट रियलिटी है, वो कुल अशिया है, सब कुछ वही है, हर शय वही है, वह लय समय हो गए शय मगर खुद उनमें से कोई एक नहीं है। जो इरा खुदा क्या है, कंप्लीट और टोटल रियलिटी का नाम है, वो कुल अशिया है, सब कुछ है लेकिन उनमें से कोई एक नहीं है। यानी खुदा को बाप को उसके पंजों में ताकत और नजरों में दूरबीनी देने वाला है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि खुदा की मिसाल होगा आपकी सेना सुनेगा। कुल अशिया ये मायूल किसका है, उसी इल्लत का मालूम है, उसी इल्लत के मालूम जमादात भी हैं, नबादात भी हैं, हैवानात भी हैं, इंसान भी हैं, अजेंदा भी हैं, मलाइका भी हैं, और इनके अलावा कोई और मालूम जिसका हमें नहीं पता होगी। कुल शय कुल अशिया सब के सब अपनी जिंदगी अपना वजूद कहां से हासिल कर रहे हैं, उसी गरीबी अशिया से हासिल कर रहे हैं। ये पुराना गजबला कुरान ने इसको इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत एक लफ्ज बयान किया इसके लिए, सूरह गजब وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, کوئی شے ایسی نہیں ہے, إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں, کوئی شے ایسی نہیں مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزائن ہیں, وما ننزلہ الا بقدر معلوم, اور ہم ایک معلوم مقدار کے تحت اس خزانے میں سے نازل کرتے رہتے ہیں, یعنی ہماری انسانیت کا ایک خزانہ خدا کے پاس ہے, ہر چیز ہر صفت ہر کوالٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے تنزیلی نزولی حالت میں اس کو ایک خزانے سے وابستہ ہے۔ اب بتائیے آپ بینک تشریح تمسیل ایسی ہستی کے لیے صحیح ہے کہ اگر آپ پہاڑ کہیں پہاڑوں کی بلندی اور سختی وہ بھی اسی سے ہی ہے, ہواؤں کی نرمی اور لطافت وہ بھی اسی سے ہی ہے, کیا سمجھیں ہم ہیں بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے یہ صفات حاصل کی گئی ہیں. یہی کہ یہ ہم ہی ہیں کہ یہ سوچنا شروع کر دو کہ یہ صفات ہماری ہیں, نہیں بلکہ ہم نے یہ صفات پیدا کر کے عطا کر دی. یہ کیا ہے بیسک ایسنس جناب نبی مومن علیہ السلام کے کلام کا, اور اسی اس چیز کو جب ہم تھوڑا بہت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تب ہمیں وہ باتیں مزے کا خرچ لگتی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے خود بات بھی کسی نے سید رضی بنائیں گے. سید رضی نے خواب میں بھی ایسی باتیں سوچی ہوں, بالکل صحیح ہے, ان کا علمی مقام اور احترام اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں آپ کی زبان میں موجود بیان سے, کسی نے کسی عالم کے خواب تصور میں سے گزر رہے ہیں کہ توحید کے معارف یہ ہیں. اور کسی چیز پر جیسے کہتے ہیں کہ علماء جو سر سنتے ہیں اور جو بات کہتے ہیں کہ ولایت امیر المومنین ہے, کہ یہ وہ چیز ہے جو جہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے تمسک کیوں واجب ہے. جب ہم ان مقامات کو طے کرتے ہیں تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو یہاں سے کیا ملتا ہے, اس ہستی کے ساتھ تمسک کے نتیجے میں انسان کی شخصیت کس مقام تک کرتی رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بات کرتے ہیں آخرت کے درجات کی تو آخرت کے درجات معرفت توحید پر بیس کرتے ہیں. یہ بات خیال رکھیے, یعنی کہ جس شخص کا فہم توحید شعور توحید جتنا زیادہ بلند ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے زیادہ نزدیک ہوگا, اللہ سے زیادہ قریب ہوگا اور اتنا ہی اس کے درجات بلند ہوں گے. آخر میں جس کے طرف اس نقطے کی طرف اجمالا نے پہلے بھی اشارہ کیا اور اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کر لیتے ہیں کہ اب امیر المومنین علیہ السلام نے سارے دروازے بند کر دیے, انہیں ہمارے پاس جتنے بھی اوزار تھے جتنی راہیں ہمیں نکلیں گی آپ نے سارے دروازے بند کر دیے. تمہارا تصور نہیں پہنچ سکتا, تمہاری اپنے رسائی نہیں حاصل کر سکتی, تمہاری مثالیں سب بیکار, تمہاری تشریحیں سب ناکار. اب کیا کہیں, حقیقت یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں ہماری انالیسس تجزیہ تحلیل تنقید سب بتاؤں, کچھ بھی خدا کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پہنچا سکتی, کہیں نہیں پہنچا سکتی. اب کیا, اب اس کے آگے کیا, اب انسان کے لیے اب جو شریعت یا دین آپ کے سامنے آ رہا ہے اور دین آپ سے یہ کہتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ کیا ہے, کہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلے اور رکاوٹیں ختم کرتے جاؤ. تو یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ جو کچھ تمہارے اور اس کے درمیان حجابات ہیں رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کر دو. تمہارے یہ عقلی مباحث اور تمہاری یہ عبادت کے نام پر ریاضتیں نہیں بنا سکتے ہیں, تمہیں ایک شروع دے سکتے ہیں خدا کے بارے میں لیکن خدا تک نہیں پہنچا سکتے. کیوں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان حقیقتا کوئی جدائی نہیں ہے, کوئی دوری یا دوری نہیں ہے, یعنی حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ خدا کچھ اور ہے اور انسان اور مخلوقات کچھ اور ہے. بہت سب لگا رہے ہیں, بہت سب لگا ایسی وضاح کر رہے ہیں. اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک پیالے میں ایک برتن میں پانی, وہ پانی آپ سمندر کے کنارے ساحل پر رکھ دیں, وہ پانی بتا کے خود محدود ہے, اس کے سامنے سمندر بھی ہے لیکن وہ اپنے وجود کی محدودیت کی بنیاد پر اس سمندر کی حقیقت کو نہیں پا رہا. کس بنیاد پہ نہیں پا رہا؟ اس بنیاد پر نہیں پا رہا کہ سمندر کچھ اور ہے اور پانی کچھ اور ہے, ایسا نہیں ہے. اور بات ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس ظرف میں جو پانی ہے جو اس سمندر کے کنارے ساحل پہ رکھا ہے وہ کوئی اور چیز ہے اور جو سمندر میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ کوئی اور چیز ہے. اس تک پہنچنے سے کیا چیز اس کو روک رہی ہے؟ صرف اس کی ذات کی محدودیت والا ذرا اور کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے. ویسے کوئی ریسرچ نہیں کر رہا ہے اس چیز پر, اسے صرف کیا کام کرنا ہے, اس رکاوٹ کو دور کر دینا, اس حجاب کو دور کر دینا. اس چیز کو عرفا نے کیا کہا, تو خود حجاب خودی حافظ از میاں باتیں, حافظ شیرازی کے شعر میں مسئلہ ہے کہ تو خود حجاب خودی, کہ تو خود ہی اپنا حجاب ہے, حافظ اے حافظ از میاں باتیں بیچ میں جائے. یہ جو حافظ ہے نا, حافظ حافظ, یہ خدا اور میرے درمیان حجاب ہے. یہ جو میری شخصیت ہے, میں فلا, یہ میں جو ہے وہ اس کوزے کو, اس پانی کو سمندر میں نہیں جانے دے رہا, یہ اصل ہے. میرے راہ یہ ہے, اور اس راہ کا نام کیا رکھتے ہیں, دین میں بندگی. اس رکاوٹ دور کرنے والے طریقے کا نام کیا ہے, بندگی. کہ انسان ایسا ہو جائے, ایسا ہو جائے کہ اس کے اور خدا کے درمیان مزاحمتیں ختم ہوتی چلی جائے, رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائے. ایسے ہی ایک مثال اور لگا دیتا ہے, جیسے کہ چراغ یا آج کل کے دور کے مثال میں آپ کہہ رہے ہیں بلب 1000 واٹ, 2000 واٹ کے بلب, جب تک اس کمرے کے اندر موجود ہے, ایک ہال کے اندر موجود ہے, بہت زیادہ روشنی, جب باہر اندھیرا ہوتا ہے, سورج نہیں ہوتا, آپ اسی کو روشن کرتے ہیں, اسی کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. لیکن آپ اس بلب کو اس چار دیواری سے باہر نکال کر سورج کے سامنے لے گئے, تو کیا ہوگا کہ اب بلب ختم نہیں ہو جاتا. یعنی اگر آپ اس بلب کو سورج کے سامنے رکھ دیں تو بلب نہیں ختم ہو جاتا, بلکہ اس کی روشنی سورج کی روشنی میں پنا ہو جاتی ہے. صحیح, ایسے ہی ہوتا ہے, یعنی سورج کی روشنی بلب کو نہیں ختم کر دیتی, لیکن کیونکہ وہ نور اصلی ہے, اس کے مقابلے میں یہ نور مجازی فنا ہو جاتا ہے. آپ 1000 بلب ایسے لا کے رکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئی اس کی روشنی. تو وہ بلب بھی باقی رہتا ہے, لیکن اگر آپ مثال کے طور پر اس پانی سے کہ جو کوزے سے نکل کر سمندر میں چلا گیا, یا اس بلب سے جو کمرے سے باہر نکل کر سورج کے سامنے آ گیا, اب آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا جب تم نے اس مرحلے کو کراس کر کے گھر سے گزر کے یہاں سے وہاں چلے گئے, تو تمہیں کیا ہوا؟ اب وہ یہی کہے گا کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میں پوری دنیا کو روشن کر رہا ہوں. صحیح, اب وہ کیا ہو گیا, سورج میں پلا ہو گیا. اب وہ یہ کہے گا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے نور سے پوری دنیا روشن ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری کرنوں سے زمین پر زندگی پر پھول رہی ہے. وہ پانی کیا کہے گا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری کوئی نظر اندھیرا نہیں ہے. یہ جو کس قسم کے جملے آپ اولیاء خدا انبیاء رحمہ کی زبان سے سنتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں اس سے, تو کیا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان حجابات کو برطرف کر کے نور خدا سے ہماہنگ اور متصل ہو جاتا ہے, تو گویا وہ وہی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نور کی محسوس آ سکے, کیا آ سکے. صحیح, اس کا نام رکھا گیا ہے فنا باللہ بقا باللہ, خدا میں فنا ہو جانا اور خدا کے سبب سے باقی رہنا, یہ منزل ہے. اور ایک جملہ میں بہت بہت اچھا جملہ آیا تھا کہ یہ پانی کی مثال سے, کہ ہم ہمیشہ شاعری میں بھی اور باقی اس میں بھی کہانیوں میں منزل ساحل کو قرار دیتے ہیں جبکہ حقیقت منزل سمندر ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ سمندر سے گزرو تاکہ ساحل تک پہنچ سکو گھر تک آ سکو, نہیں ساحل کو کراس کر لو تاکہ سمندر میں اتر سکو. جب تک ساحل پر رہو گے ہمیشہ ہم درشن نہیں کرو گے. تو یہ توحید امیر المومنین علیہ السلام سمجھ گئی, توحید آئمہ کہ کہاں پہنچا رہی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب محدود ہے, ان میں سے کوئی چیز تمہیں حقیقت سے پہلے نہیں مل سکتی. حقیقت تک پہنچنے کا جوہر ہم نے تمہارے اندر رکھ دیا اور اس جوہر کا نام ہے بندگی, فطرت. کیونکہ فطرت بذات خود کمال کی متلاشی ہے اور جہاں پر اسے کمال نظر آتا ہے اس کے آگے چھوٹ جاتی ہے. اس یہ صفت خدا نے رکھی ہر انسان کے اندر کہ فطرت بذات ہی کمال کو تلاش کرتی ہے اور جہاں بھی اسے کمال مل جائے اس کے سامنے فاضل و فاشی ہو جاتی ہے. یہ جذبہ بندگی ہے کہ اب انسان اس بات کو سمجھے کہ کس کمال کے سامنے جھکنا ہے اور کس کے سامنے نہیں جھکنا ہے. بس یہ تمیز کا جو فرق ہے کہ کچھ لوگ یہ تمیز کر پاتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے, یہ فرق ہے. ورنہ ہر ایک کو اسی فکری رکھ کر نہیں جا رہا ہے. صحیح ان شاء اللہ میں پوچھی رکھا ہوں. ویسے بہت باتیں ہیں اس میں تمیز کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے جو کچھ بات ہے ایک مثال میں آپ کو قرآن سے بیان کروں, وہ بھی بہت پر درجہ پر کیا مثال. حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم نے ایک مثال ایسی دی ہے کہ جس میں ایک انسان کے باقاعدہ بلا کے اس سے روبرو گفتگو کرنے کی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان ننی اللہ خدا اللہ خلام کیا میری طرح پاس آؤ, بے شک میں ہوں معبود, میرے سوا کوئی معبود نہیں. فرسٹ پرسن میں خدا نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کرا دیا, فرسٹ پرسن یہ بات میں کہتی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے اور اسی وجہ سے دور ہے دور سماج جس میں خدا کے اسماء اور تجلیات کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگی گئی, اس میں سب سے زیادہ تذکرہ امام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تجلی کا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بلایا, ان سے بات کی, توحید خود تعلیم کی, معارف خود سکھائے. پھر اس کے بعد اچانک خدا کہتا ہے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ تمہارے دائیں ہاتھ کو کیا پکڑا ہوا ہے. کیونکہ عجیب بات نہیں ہے, یعنی کہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور آخرت ہے اور ساحت ہے اور بندگی اور سب کچھ, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ کیا پکڑا ہوا. تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو ہے یا ابا یا ابا وقلیہ کہ یہ میرا آسان ہے, یہ اس کو میں تکیہ کرتا ہوں, اس سے اپنی بیڑوں کو ہانکتا ہوں. تو اور اپنا اس بارے میں کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کیفیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ جس میں حجابات پھٹتے چلے جا رہے تھے, جب وہ کوہ طور پر گئے شروع میں حوصلہ تھے لیکن پھر حجابات پھٹتے چلے جا رہے تھے, تو کچھ بعید نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ سے بےخوف ہو جاتے, اپنے آپ نہیں رہ پاتے. یعنی وہی چیز برف والی چیز پانی والی چیز کہ اب اسے یہ نہیں احساس کہ میں کیا ہوں میں کون ہوں. اب اگر آپ اس کو وہاں رکھیں گے تو اسے کیا احساس ہوگا کہ میں سورج ہوں. اپنی میں کا احساس مکمل طور سے ختم ہو جائے گا, لیکن خدا کو ابھی اس میں کو باقی رکھنا ہے. ابھی خدا کو ایک مصلحت کے اعتبار سے اس میں کو باقی رکھنا ہے. تو اب خدا نے توجہ ہٹائی, کہا کہ اگر موسیٰ تھوڑی دیر اس کیفیت میں اور رہ گئے تو پھر خود سے بےخو ہو جائیں گے. تو وہ چیز یہ لے کے جاتے ہیں کہ ایک بچہ کسی جائے بادشاہ کے کسی بڑے کے سامنے جاتا ہے تو محبوس ہو جاتا ہے, بات بتاتی ہے روح اتنا تاریخ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں بول پاتا. تو وہ بزرگ خود ہی کہتا ہے دیکھو بیٹا یہ کیا چیز ہے, یہ دیکھو یہ بند کس طریقے سے چل رہا ہے. تو یہ چیز آگے اس کے بعد خدا نے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس. اور یہ بھی عجیب آیا کہ ہم نے تجھے کیوں بنایا, لنوریہ کا من آیات کبرا, تاکہ اپنی بزرگ نشانیوں میں سے تجھ کو دکھائیں. اذهب الى فرعون انه طغى, چلے جاؤ فرعون کے پاس, وہ سرکٹ ہو گیا. یعنی فرعون سرکش کے پاس جانا جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے آیات کبرا کے دیکھنے کا پہلا سیکٹر ہے کہ خدا کس طریقے سے لے کے چلتا ہے. یعنی ہاتھ کے دور کی میں مثال دوں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, ان کا مقصد خالی یہ تھا کہ ایران کو شہنشاہ کی قدم سے لے جا کے لا دیا جائے. وہاں بھی یہ چیز ہے کہ ہم نے تجھ کو تیرے اخلاص کو کس قابل پایا کہ تجھے اپنی کچھ نشانیاں دکھائے جا جا لیا جائے. ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے, ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی کہ یہ جو ہماری زندگی کی راہیں ہیں یہ وہی ہیں کہ خدا نے اگر ہمیں کسی قابل سمجھا ہے کہ ہمیں کچھ دکھائے اپنی نشانیوں پر, تو وہ کہتا ہے چلو اس راستے کو چلنا شروع. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ہے اور جب وہ اور جناب ہارون علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان کا ظاہری ہولیا کیا تھا کہ انہوں نے اون کا لباس پہنا ہوا تھا, ہاتھوں میں ان کے ہنسا تھا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے. تو پہلے تو فرعون نے خوب مذاق اڑایا, پک کیا فرعون نے پکولا ملنا رسول اور ربے کا آنے میں فرعون کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. لیکن یہ تصور ہے آتا کل دشائیں جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ خدا کی معرفت میں یہ تصور لازمی رکھنا ہے کہ خدا صرف میرا نہیں ہے, کل شے رب العالمین ہر شے کا رب. اب بیچ میں کچھ جملے اور ہیں, فرعون نے کہا قال فرعون ومن رب العالمین, رب العالمین کیا ہوتا ہے یہ کون ہے, قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين, وہ رب العالمین کون ہے جو آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال لمن حوله الا تستمعون, اب یہ جملہ سن کے فرعون نے اپنے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے تھے لمن حوله دائیں بائیں جو تھے درباری ان کو مخاطب کر کے کہا تم کچھ سنتے ہو, یعنی توجہ ہٹا دیجیے. قال ربكم وربكم آبائكم الأولين, حضرت موسیٰ کیا ہے تیرا رب اور تیرے جو آبا و اجداد گزر گئے ہم سب کا رب. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون, پھر اور کہتے ہیں کہ یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ مجنون دیوانا ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون, موسى رک گیا ہے. یعنی عجیب گیپ ہے اس میں ان آیتوں میں, یعنی جیسے آپ وہی کہیے کہ وہ دور والی مستی جو ہے نا ابھی تک موسیٰ سے الگ نہیں ہوئی ہے, کہ وہاں پر جو میں کہنا چاہوں جو قرب کیا ہے تقرب کیا ہے وہ گیپ و سرور ہے انسان کی, کہ جب حجابات ہٹ جاتے ہیں جب پردے دور ہو جاتے ہیں تو انسان کا پورا وجود اس لذت میں ڈوب جاتا ہے. جب موسیٰ تو سنائی نہیں دے رہا کہ فرعون کیا کر رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کس طریقے سے میرا مذاق اڑا رہا ہے, کس طریقے سے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کر رہا ہے, کچھ نہیں. وہی ان کے جملے ہیں کہ رب السماوات والارض ربکم ورب آبائکم الاولین, اسی گھر میں بولے جا رہے ہیں. یہ ہے تقرب, تو یہ اس کا نام ہے توحید, اس کا نام ہے الہیات. اگر آپ لوگ موقع دے تو ایک بار تو اس سے متعلقہ ذہن میں آگے بیان کر دوں, بڑا بڑا کر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خدا نے کریم اپنی عنایتوں مہربانیوں سے ہمارے سامنے سارے زندگی میں کھولتا ہے کہ انسان مجبور ہو کر اپنی معذوری کا احساس کر کے کبھی خدا سے چاہتا ہے کچھ خدا بارتا بیان بھی کرتا ہے سمجھاتا نہیں. یہ ایک عجیب چیز امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ مقامات ایسے ہیں کہ جو جہاں پر خدا کا نور باقی جگہوں سے بہت زیادہ صاف ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک ایسا ہے کہ جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں اس نور کی جو ہے نا شدید قلت ہے کہ یہاں لوگوں کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. جو کچھ بھی وہ سمجھتا ہے غلط ہی سمجھتا ہے, چاہے شیعہ چاہے سنی, اس میں مسئلہ نہیں, پتہ نہیں کیا پرابلم. زیادہ تر جامعہ کی تلاوت کے دوران ایک آخر میں ایک جملہ میں نے پڑھا. اچھا پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے لیکن یہ جملہ ایک خاص اس پہ موقع پہ اسٹرائک کیا اس نے کہ ان بینی و بین اللہ عز و جل ذنوباً کہ میرے اور اللہ کے درمیان کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو آپ کی رضایت کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے. جی جملہ یہ دماغ رکھنے دل گئی کی مطلب کیا ہوا جواب ہے, بس ہے وہ کہ جسے اللہ نے اپنے اسرار کا امین بنایا ہے اور مخلوقات کے احوال کا نگراں کرا دیا ہے, آپ اس گناہ کو میرے لیے بخشوا دیں اور میرے شفیع ہو جائیں. جی بالکل کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے, یہ کون سا گناہ ہے. چلے ہم اسپیشلی یہ بات کی گئی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں میرے اور اللہ کے درمیان کہ جو آپ کی رضایت اور حمایت کے بغیر ان کی بخشش ہو نہیں سکتی. اچھا اس اتفاق نہیں, اب یہ چیز اب ذہن میں گرا لگی, اس کے تھوڑی دیر بعد جب ہم جاتے ہیں اگر ٹوکر وغیرہ لینا آواز سے میں نے میرا کھانے کا اس کے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے تھوڑی دیر, اب ادھر بیٹھے رہتے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ فالتو نہ بیٹھیں, جب بھی بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں, تو وہاں ہم سب گئے بیٹھے وہاں پر فیملی بھی ساتھ تھی تو وہ سائڈ میں ایک ریک تھا جس پہ کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں. میں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس سے دیکھو کوئی فارسی کی کتاب مل جائے تو دیکھو پڑھتے ہیں. پہلے وہ لے آئے کوئی گھر بھی میرے ساتھ ہے وہ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں پڑھنا فارسی میں, تو وہ ساتھ میں ریک ہے ریک کے ساتھ ٹیبل رکھی جس کی وجہ سے ریک کا نچلا حصہ چھو گیا اور اس کے بعد کرسی ہے جس پر ہم بیٹھے, اب وہ اس کو پتہ نہیں چلا وہ ٹیبل کے نیچے مل گیا اور وہ نیچے سے ایک کتاب پتلی سی نکال کے لایا کہ یہ فارسی میں والا یہ پڑھ رہے. اس کتاب کا نام تھا آئینہ جمال. آئینہ جمال کیا ہے, وہ عالم خمینی کے چھ سال خطوط کا ترجمہ ہے اور اس پر تقریر یا دیباچہ لکھا ہے ان کی بہو ڈاکٹر فاطمہ دعوت بنی. وہ بیٹھے ایسی ورد گردانی کرنے لگے, اس میں ایک جملہ کہ شیطان کے پھیلائے ہوا جال اور اس کے مقابل یا اس کے قید اور مکڑ پڑے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ بغیر خدا کی خصوصی عنایت کے انسان اس سے رہائی نہیں حاصل کر سکتا اور خدا ہمارے لیے بھی ویسے ہی مغفرت کرے جیسا کہ آدم صفی اللہ کے لیے کی, لیکن ہم کہاں اور قبول کلمات کا یہ بنا. اب وہ بالکل ایسا محسوس ہوا کہ یہ دونوں چیزیں کنیکٹ ہو گئی کہ وہ جو ایک جملہ تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی رضایت کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے اور یہ بھی آدم اور اس پر میں سوچا لگا کہ یہ آدم کا کون سا گناہ تھا, یہ آدم علیہ السلام نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جو سوائے مغفرت کے خصوصی کے کوئی اور چیز اس کو ختم کرنے والی تھی. ایک عجیب بات سامنے آئی کہ یہ گناہ جو ہے یہ انسان کے اپنے وجود کا گناہ ہے, یہ ये सब सॉफ्ट है, यानी इंसान एक गुना अपने अमल में करता है, एक गुना अपने ईमान में करता है, लेकिन एक गुना अपने गुना समझाते हैं कि वो शायद जो हमारे और खुदा के दरमियान रुकावट बनी है, एक गुना हमको है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उस दरख्त का फल खाया तो क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ? कुरान में सिर्फ ये जुमला कह कि उनकी शर्मगाहें उन पर खुली हैं। तो ये और इस चीज ने हजरत आदम को इतना रुलाया कि फौरन वो मुतवज्जे हो गए, रब्बना ज़लमना अन्फुसना फइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खुदा उनको एक बात बताना चाह रहा था कि देखो अगर तुम बुलंद होना चाहते हो तो ये जो तुम्हारा वजूद है मादी है, ये बदला के खुद एक गुना है। आपको शायद गुना नहीं कर रहा हूं कि ये बदला के खुद एक गुना है, इस गुना की जो माफी है वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो इंसान या वो अपराध जो खुद ताहिर और मुदाखर है वो तुम्हारा हाथ पकड़ के उससे समझा नहीं जाए। और इस चीज का नाम है शफाअत, इसका नाम शफाअत है। जब हम ये दुआ करते हैं फकुन ली शफी रही, इमाम अलैहिस्सलाम आप हमारे लिए शफी हो जाए, तो असल में हमें क्या चाहना चाहिए कि ये जो गुनाह ज़ात है इसके लिए मेरे शफी हो जाए कि मैं कुछ भी कर दूं। कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस चीज को जब देखा कि मैं कुछ भी कर दूं, उससे बाहर नहीं कर सकता, यानी कि मैं अपने ईमान में जितना आगे बढ़ने की कोशिश करूं, मैं अपने अमल में जितनी तरक्की करने की कोशिश करूं, ये चीज पकड़ के होती है, होता ही नहीं। यानी अंदर से ही कोई चीज पकड़ के होती है ना, कि जिसकी वजह से हम सही अमल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे ईमान और फिक्र में मुसलसल कजी पैदा होती रहती। ये वो गुना जो मेरे और अल्लाह के दरमियान कि जिसे कोई शायद इसकी मगफिरत नहीं दिला सकती मगर शफाअत मासूम, कि वो मेरे शफी हो जाए और मेरी तरफ से खुदा की बारगाह में इस गुना की मगफिरत कर सकते। तो हम जहां तक पहुंच सकते हैं वो कहां तक पहुंच सकते हैं अपनी कोशिश से कि इस बात को जान लें कि हम कुछ नहीं हैं। जिन्हें आखिरी बात जो समझ में आई वो ये कि आप जितना भी अपने ईमान और अमल और रियाजत के नाम में आगे बढ़ें, जल्द अज जल्द इस नुक्ते तक पहुंच जाइए कि हम कुछ नहीं हैं। जब तक ताहिर और मुतहर बंदों की निगाहें करम हम पर मंजूर नहीं होगी और खुदा की मगफिरत और रहमत हमारे शामिल हाल नहीं होगी, उस वक्त हम कुछ नहीं। और एक और बात जो बहुत वाजह तौर से समझ में आई कि यह मसला ऐसा नहीं हल होता है मैं कहूंगी मैंने आज एक नुकता समझा कल मैंने दस नुकते और समझ लिया, समझते रहिए वही बैठे रहेंगे। मैंने आज एक किताब पढ़ ली उसके बाद 50 किताबें पढ़ ली कुछ भी करते रहिए वही रहेंगे। ये मसला में किताबें पढ़ने से हल होता है, न मौका को हल करने से हल होता है, न किसी और चीज से हल होता है। इसका वाहिद हल क्या है? जनाब आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना ज़लमना अन्फुसना फइन लम तग़फिर लना, मग़फ़िरत के माने आपके जहन में महफूज होंगे। कि गफ़ारा किसे कहते हैं? कि एक चीज को ढांप लेना, यानी खुदा मुझे इस तरीके से ढांप ले रहा था, मन में अजीब जुमला गए मग़फ़िरत के हवाले से मिला कि हम क्या कहते हैं कि मेरे गुनाह माफ कर दे। गुनाह माफ करने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। हम कहते हैं अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, यानी क्या क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं बता। जिन्हें शायद हम ये कहना चाह रहे हैं कि गुनाह के कुछ मुझे असरात पैदा हो गए हैं मेरे नफ्स पर, उनको खत्म कर दें। लेकिन गुनाह की मिसाल ऐसे जहर की सी है कि एक जहरीला असर पैदा हो गया मेरे नफ्स के अंदर, खराबी पैदा हो गई, उसको खत्म कर दें। लेकिन उस असर को मिटा देने से क्या मसला हल हो जाएगा? फिर गुनाह करेंगे। क्यों? इसलिए कि गुनाह की जड़ खत्म नहीं हुई। तो मगफिरत का मतलब यह है कि खुदा इस तरीके से इंसान को समेट ले कि उसके नफ्स में मौजूद वो उयूब और नकाइस खत्म हो जाए जिनकी वजह से गुनाह पैदा होता है। ये मतलब मगफिरत का। खुदा जिस तरीके से समेटे बंदे किस तरीके से है कि बिल्कुल इसकी ऐसी मिसाल क्या है कि बच्चा नजिस हो जाता है, माँ अपनी गोद में ले लेती है, उसकी निजात पा कर देती है, वो बच्चा खुद अपनी निजात पा नहीं कर सकता। हमारी हालत ऐसी है कि ये जो गुनाह है साथ जिसे मैं कर रहा हूं और जिसकी तरफ कुरान ने क्या इशारा किया, शर्मगाहों का कब्जा, अब देखिए सारी मुसीबत वहीं से आई, सारी रुकावट वहीं से आई, बहुत ही मानसिक सुनवाई। और जैसे ही हजरत आदम को ये बात समझ में आई और मुफ्त की तरफ आ गए, यानी हम इसकी गहरे माने समझ में आ रहे हैं कि हजरत आदम को ये बात बिल्कुल पता चल गई कि मैं जिस कमाल तक मुझे पहुंचना है जब तक ये मुसीबत मेरे साथ लगी है कि हजरत नहीं पहुंच सकता, तो उन्होंने फौरन क्या किया, तलब इस्तग़फ़ार, यानी खुदा मुझे इस तरीके से समेट लें कि ये मसला खत्म हो जाए, ये रुकावट दूर हो जाए। और इसके दूर होने के बाद क्या कहना है, आदम सफीउल्लाह, जिसको अल्लाह ने साफ कर दिया। और हमारे लिए ये रास्ता कैसे मुमकिन है, यहां पर बात समझ में आती कि जो हम कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद और मोहम्मद ने वसीले से गहर समझ में आती है, आपको उसी का ही सहारा लेना पड़ेगा जो इससे ऊपर हो, यानी एक लेवल जो रुक रहा है इससे जो ऊपर है वही आपको कह सकता है। तो बेफक्ते मोहम्मदिन और आज एक ताहरी वाली बात समझ में आ रही है कि जो खुद इससे पाक हो उससे रुजू करना पड़ेगा कि मेरे शकी बनना कबूल कर लीजिए और मुझे इससे बाहर निकाल लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो बच्चा अपनी निजात से खुद बाहर नहीं आ सकता, ऐसे ही हम इन जिंदगी को बाहर नहीं सकते। और हमारा ईमान और अमल हमें सिर्फ कहां तक पहुंचा सकता है कि आप दर कर लें कि ये हकीकत है, ये रास्ता है और हम हकीकत में कुछ नहीं। बस बहुत शुक्रिया आप लाभ हो, बहुत
शुक्रिया।
जो अल्लाह ने उनको ये कलमात ऐसा किए मामला तो रहमत वाले, यही वो कलमात जिनके जरिए से आदम ने अपने तौर। अच्छा ये चीज एक और जगह की है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुमले में की सूरह यूसुफ आयत नंबर 53, वमा उबर्री मनफ्सी, यही नतीजा है, वमा उबर्री मनफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं कराता, यानी मेरे नफ्स में तो ये मसला बैठते हैं, यानी कि जब मैंने वो फल खा लिया, जब मैं मादियत में आ गया तो नफ्स के अंदर एक मसला बहुत पैदा हो गया। वमा उबर्री मनफ्सी, मैं नफ्स को बरी नहीं कराता, अगर इसको वैसे ही छोड़ दें जैसे ही बना है तो हमेशा बुरा की तरफ पहुंच ले जाएगी। क्यों? वो बड़ी मुसीबत जो उसके ला देगी। इल्लाम और रहमा रब्बी, ये नहीं कह रहे कि इल्लाम की मेरी कोशिश है, इस नफ्स को अमारतों में सू वाली कैफियत से निकालने वाली कौन सी चीज है, सिर्फ और सिर्फ रहमा तेरा, इल्ला रब्बी गफूर रहीम, वही दो आसमान है, वही दो आसमान है कि जिसके वसीले से हजरत आदम अलैहि सलाम इससे निकलने की कोशिश कर रहा है।
अल्लाह ने तस्लीम फरमाई को वो उसमें भी यही हमारे हैं, यानी आजमाए
ये रिवायतों का तो है कुरान में नहीं है, लेकिन हमें ऐसा कह रहा हूं कि ये खुद जो मफ़िरत और रहमत है, मैंने आपके सामने ज्यादा से जामिया का आपने जुमला पड़ा कि अल्लाह की रहमत और मफ़िरत उसके कुछ अफवाह हैं जिनके जरिए से इंसान तक पहुंचती, वो अफवाह मोहम्मद वाले मोहम्मद لیکن خدا کسی انسان کے پاس ظاہر کے خود نہیں کر کے آتا میں بلکہ وہ مثال ہمیشہ یاد رکھیے وہ جو میں نے میگنیٹ والی دی تھی نا بہت اچھی مثال ہے کہ خدا جو ہے وہ فیلڈ ہے. اگر کوئی لوہے کا ٹکڑا جس میں مقناطیسی میدان سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہے وہ خود سے مقناطیسی میدان کو نہیں سینس کر سکتا جب تک کہ کسی میگنیٹ سے نہیں پڑ جائے. یعنی لوہے کا ٹکڑا میگنیٹک فیلڈ کو ہمیشہ میگنیٹ کے وسیلے سے پہنچ سکتا ہے, خود سے نہیں پہنچ سکتا. خود سے میگنیٹک فیلڈ تک پہنچنے کی صلاحیت خود میگنیٹ میں سے. تو وہ افراد جو مقناطیسی میدان سے متاثر ہو سکتے ہیں وہ مومن ہیں, لیکن مومن خود اسے فیلڈ کو سینس نہیں کرتا ہے جب تک کہ میگنیٹ سے متاثر نہ ہو رہے. اس چیز کو ہمیں شاید رکھیں کہ ہمارے لیے شفاعت لازمی ہے, پھر یہی مفہوم شفاعت ہے, یہی کہ آپ آخرت میں قیامت میں کسی انتظار میں بیٹھے ہیں, بلکہ ابھی سے اس بات کی درخواست کریں کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے کہ جس کو حل کرنے سے میں قاصر و مجبور ہوں, آپ آئیں میرے شفیع بنیں اور مجھے اس پرابلم کو سالو کریں. یہ شفاعت کا اصل مفہوم ہے.
اختتام کر لیتے ہیں, اس کے بعد سوال
ہے.